بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، سلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان شبنم زیدی، ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں آپ کا اپنا پروگرام گھرانہ لے کر حاضر ہوں، اور آپ تمام ناظرین کو تہہ دل سے اس پروگرام میں خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ آپ کی خدمت میں پروگرام گھرانہ لے کر ہم حاضر ہو سکے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، آپ کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جو آپ اپنے مفید صلاح اور مشوروں سے ہمیں نوازتے ہیں، کہ جس کے ذریعے ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ناظرین، دنیا میں ہر انسان اپنے گھر کو مثالی اور نمونہ گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو ہر رخ سے خوشحال اور بامسرت ماحول سے سنوارے. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ عام طور سے ماحول سے متاثر ہو کر اور زمانے سے قدم ملا کر ہی اس کام کو تک پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن ہر انسان اپنے گھر کو مثالی گھر بنانا چاہتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مثالی گھر کہتے کسے ہیں؟ کیا جس گھر کا نقشہ اچھا ہو وہ گھر مثالی گھر ہے، یا جس گھر کی وسعت زیادہ ہو وہ گھر مثالی گھر ہے، یا جس گھر میں اچھے اچھے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ رہتے ہیں وہ گھر مثالی گھر ہے، یا جو گھر بہت ہی اونچے طبقات کے ساتھ اپنی تمام تر آرائش اور زیبائی کے ساتھ بنایا جائے وہ گھر مثالی گھر ہے، یا معیار کچھ اور ہے؟ تو ناظرین، اسی حقیقت کو جاننے کے لیے آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے. آپ بس تھوڑی دیر انتظار کیجیے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں.
اچھے گھرانے، اچھے لوگ. ایک اچھا گھرانہ یعنی ایک دوسرے کی نسبت اچھے، مہربان، پرخلوص جذبات و احساسات کے مالک، اور ایک دوسرے سے عشق و محبت کرنے والے میاں بیوی جو کہ ایک دوسرے کی جسمانی اور روحانی حالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی فعالیت، کام کاج اور ضرورتوں کو اہمیت دیں، اور ایک دوسرے کے آرام و سکون اور بہتری و بھلائی کو مد نظر رکھیں. اس کے علاوہ، اس گھرانے میں ہمیں پرورش پانے والی اولاد ہے کہ جس کی تربیت کے لیے وہ احساس ذمہ داری کریں، اور مادی و معنوی لحاظ سے انہیں صحیح و سالم پرورش کا ماحول فراہم کریں، انہیں بہترین تعلیم و تربیت دیں، مؤدب بنائیں، اچھے طریقوں سے برے کاموں کی طرف قدم بڑھانے سے روکیں، اور بہترین صفات سے ان کی روح کو مزین کریں.
ایک بار پھر ناظرین، پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. جیسا کہ واضح ہے، آج ہماری گفتگو اچھے گھرانے، اچھے لوگ یا ایک مثالی گھرانے کے موضوع پر ہوگی. آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج پھر محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ. آئیے انہیں سلام عرض کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. محترمہ ساجدہ صاحبہ، السلام علیکم. پروگرام گھرانہ میں ایک بار پھر آپ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید. محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ، سب سے پہلا جس سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، جس سوال سے اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، کہ ایک مثالی گھرانے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ چیز کیا ہے، یا ایک مثالی گھرانے کا آغاز کیسے وجود میں آتا ہے؟ اس موضوع پر اگر، اس سوال پر اگر ہو سکے تو روشنی ڈالیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس خداوند عالم کی حمد و ثنا کہ جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی عظیم حکمت سے خلق کیا، اور ہر شے کو اس کے خاص اندازے اور مقام پر قرار دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہر شے کو ایک خاص ہدف کے تحت خلق کیا ہے. جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ پروردگار عالم انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی عظمت کو تمام مخلوقات کے درمیان بتا رہا ہے، اور انسان سے کہتا ہے کہ میں نے اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ تیرے لیے خلق کیا ہے، اور انسان، اے انسان، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اور یہ جو اعلان ہے پروردگار عالم کا اس آیت کی تفسیر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی یہاں پر پروردگار عالم حقیقی اور نہائی ہدف کے متعلق بتا رہا ہے کہ ہم نے اس ہدف کے تحت اس کائنات کو خلق کیا ہے اور اسی ہدف تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم نے 124,000 انبیاء کے سلسلے کو جاری و ساری کیا ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے آسمانی صحیفوں کے ذریعے سے خدا کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے بلکہ خود بھی عمل کر کے خدائی پیغامات کو جو ہے عملی جامہ پہنایا ہے, اور یہی وہ انبیاء کرام کی ذات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول بتائے ہیں. یعنی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہے وہ کار رسالت کو انجام دے رہے ہیں, وہیں جو ہے ہم وہ دنیاوی امور جو ہماری زندگی کے امور ہیں ان کے متعلق بھی ہمیں ہدایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یعنی یہ وہ ہدایت کے روشن چراغ ہیں کہ جن کے سائے میں, جن کی روشنی کے سائے میں انسانیت جو ہے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچتی ہے, اور ہمیں انہی نمائندوں کے عمل کو دیکھنا ہوگا. اور جہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں یہ ہمیں مانوی کمالات کے بارے میں, دینی تعلیمات کے بارے میں بتاتے ہیں, وہیں پر یہ ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول بتاتے ہیں, اور ہمیں انہی کو, خدا کے انہی نمائندوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہوگا. تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ دنیاوی امور جو ہیں وہ بہت سے ہیں, لیکن ایک جو بہت خوبصورت موڑ ہے انسان کی زندگی کا وہ اس کے گھرانے کی تشکیل ہے, ایک گھرانے کا آغاز ہے. یعنی جب انسان کسی کا گھرانہ جو ہے تشکیل پا رہا ہوتا ہے وہ مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہے کسی بھی خاندان کی خوشبختی کے لیے. اور دیکھیں یہاں پر اس مرحلے پر جو اسلام سب سے پہلی چیز بیان کرتا ہے وہ شریک حیات کا انتخاب ہے, اپنے ہم زندگی کا جو ہم سفر ہے اس کا انتخاب ہے. کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر یہاں پر انسان کوئی غلطی کر بیٹھے تو پھر اس کو جو ہے ساری زندگی جو ہے وہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر کسی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہیں پر اگر وہ اپنی زندگی کا فیصلہ بہت خوبصورت طریقے سے پوری چھان بین کے بعد کرتا ہے تو اس کی زندگی خوبصورت بن جاتی ہے, اس کا گھرانہ ایک مثالی گھرانے کے طور پر معاشرے کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دین اسلام اس بات پر بہت زیادہ تاکید کر رہا ہے کہ جب تم اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کرو تو تم ان نکات کو, ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو کہ جس کو دین اسلام بیان کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ وہ مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا کہ جب انسان شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے تو اپنی اولاد اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ امانت ہے خدا کی جو ہمارے سپرد کی جاتی ہے. تو اگر اس کی دنیاوی مثال کو ہم بیان کریں, دیکھیں اگر انسان کے پاس جو ہے وہ کوئی رقم ہو تو وہ کسی ایسے ہی شخص کے حوالے نہیں کرے گا کہ جس کے اندر جو ہے خیانت پائی جاتی ہو یا جس نے جو ہے کبھی دھوکہ دیا ہو کسی کو. لیکن اگر ایسی صورتحال پیش بھی آ جائے تو یہ مادی مال ہے, دنیاوی مال ہے, اس کی تلافی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں انسان کے اس زندگی کے مرحلے میں کہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہاں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی بہت مشکل ہے. اسی لیے اسلام کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی زندگی کا آغاز کرو تو ایک ایسے شریک حیات کا انتخاب کرو کہ جو دینی لحاظ سے کامل ہو. اور یہاں پر علماء کرام کیا بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس بات پر توجہ نہ دو کہ ہم دیندار ہیں, ہمارا ماحول جو ہے وہ دیندار ہے اور جو آنے والا ہے وہ ہمارے جیسا ہو جائے گا. علماء کرام کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایسے بھی مورد ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن توجہ اس بات پر رہے کہ جب شریک حیات کا انتخاب کرو تو اس کی دینداری کو دیکھ کر, اس کے تقوی کو دیکھ کر. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو کامیاب بناتی ہے کہ اگر بہترین شریک حیات کا انتخاب کر لیا تو ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں تاریخ میں اس کی مثال بھی موجود ہے کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے شریک حیات کا انتخاب کیا ہے تو کتنی چھان بین کے بعد کیا ہے کہ جناب ام البنین کو جب انتخاب کیا ہے تو ان سے وہ فرزند وجود میں آیا ہے کہ جس کی شجاعت کی مثالیں دی جاتی ہیں. یعنی اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول کے گھرانے سے زیادہ بہتر گھرانہ میں کوئی نظر نہیں آتا, اتنا عظیم گھرانہ, اتنا عظمت والا گھرانہ, لیکن جب یہ موقع آیا ہے تو آنکھیں بند کر کے فیصلہ نہیں کیا ہے, اس لیے کہ اس عورت, یعنی جو عورت جس کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کے دامن میں جو ہے وہ بچے پرورش پاتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے مثال شیخ مرتضیٰ انصاری کی ہے, مقدس اردبیلی کی ہے. یعنی یہ وہ مثالیں ہیں کہ ان کی ماؤں نے کس طرح سے ان بچوں کی تربیت کی ہے. اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی نسل جو ہے وہ نیک ہو, با تربیت ہو اور صالح ہو, تو اس کے لیے وہ ایک دیندار عورت کا انتخاب کرے جو تعلیمات دینی سے سرشار ہو, جو ایمان اور اعتقاد کے لحاظ سے پختہ ہو, جس کے اندر تواضع ہو, جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو, جس کا گھرانہ دیندار ہو. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں سے ایک مثالی گھر کا آغاز ہوتا ہے.
محترمہ سارزہ صاحبہ, ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر ایک مثالی گھر کہلائے, اور اس کے لیے وہ بہت کوشش بھی کرتا ہے, لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ واقعی ایک مثالی گھر کی کیا خصوصیات ہے, کیونکہ جب تک ہم ان خصوصیات کو نہ جانیں ہم اپنے گھر کو مثالی گھر نہیں بنا سکتے. تو میں آپ سے یہیں پر جاننا چاہوں گی کہ ایک مثالی گھرانے میں کی کیا خصوصیات ہے, اسلام نے کیا اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے, اور دوسرا یہ کہ آیا تاریخ میں کوئی ایسا گھرانہ موجود ہے کہ جو ان تمام خصوصیات پر پوری طرح سے کھرا اترتا ہوا نظر آتا ہے, اس بارے میں آپ ہمارے
جی بالکل. یہاں پر بھی جو ہے ہم قرآن سے مدد لیتے ہیں کیونکہ کتاب ہدایت ہے, اور ہم اسی کے ذریعے سے جو ہے اپنی زندگی کے اصولوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے گھرانے کو خوبصورت بنائیں, اپنی زندگی کو کس طرح سے خوبصورت بنائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے جو ہے بہت سی مثالوں کو بیان کیا ہے کہ جو بہترین گھرانوں کے طور پر جو ہے قرآن بتا رہا ہے, جیسے جناب ابراہیم کا خاندان ہے, اس کی مثال قرآن میں موجود ہے کہ کتنا بہترین خاندان ہے, کہ ہم دیکھتے ہیں کتنی اطاعت گزار جو ہے جناب ہاجرہ, کتنی اطاعت گزار بیوی ہیں, جناب اسماعیل جو ہے وہ کتنے فرما بردار فرزند ہیں, اور مختلف چیزیں جو ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں کہ جس میں قرآن جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین گھرانہ ہے. اسی طرح سے جناب مریم کا خاندان ہے کہ جسے آل عمران کے نام سے خدا جو ہے وہ یاد کر رہا ہے قرآن میں, اور ان کی مثال کو بیان کر رہا ہے. اور اسی طرح سے دین اسلام جس بہترین خاندان کا تعارف کروا رہا ہے کہ جو مثالی خاندان ہے وہ اہل بیت کا خاندان ہے, یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں خدا کس طرح سے اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. کہ مشہور آیت اثیر کے جسے ہمارے تمام ناظرین جانتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم اس گھرانے کو تمام رجس اور پلیدی سے جو ہے وہ مبرہ کر رہا ہے. اور اسی طرح سے ہم آیت مباہلہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 جو ان کے کمالات کا اعلان کر رہی ہے, جو ان کی عظمت کا اعلان کر رہی ہے, جو کس طرح سے ان کی خوبصورتی, اس گھرانے کی خوبصورتی کو بیان کر رہی ہے. کہ اس آیت میں کیا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یعنی یہاں پروردگار عالم اس آیت میں اس گھرانے کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ مثالی گھرانہ ہے تمہارے لیے. اور اسی طرح سے جا بجا ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ان کے فضائل موجود ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ یہ گھرانہ جن دو ملکوتی وجود کے پیوند سے تشکیل پایا ہے وہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام ہیں, کہ جن کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اور فاطمہ کی زندگی مکمل نمونہ ہے. یعنی اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے, اپنے گھرانے کو ایک آئیڈیل گھرانہ بنائے, تو وہ ان کے نقش قدم پر چلے, اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو قیامت تک نور افشانی کر رہا ہے. اور ہم دیکھیں کہ اسلام جس بہترین گھرانے کو معرفی کر رہا ہے وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, اور یہ وہ ان تمام اسلامی خصوصیات کا حامل ہے کہ جو گھرانے کے اندر ہونی چاہیے. کہ دیکھیں اگر کوئی گھرانہ ان کے نقش قدم پر چلتا ہے, اپنی زندگی کو ان کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے, تو وہ ایک خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے, اس لیے کہ تمام اسلامی خصوصیات اس گھرانے کے اندر پائی جاتی ہیں. پہلی خصوصیت کہ جس کو دین اسلام بیان کرتا ہے ایک گھرانے کی خوبصورتی کے لیے, ایک مثالی گھرانہ بننے کے لیے, تو وہ کسی خاندان کی شرافت ہے, اس خاندان کا حسب نسب ہے کہ ایسا گھرانہ کہ جس کے اندر شرافت پائی جاتی ہو, جو تمام آلودگیوں سے دور ہو, جو تمام برائیوں سے دور ہو, وہ گھرانہ جو ہے ایک مثالی گھرانہ ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھرانے میں, ایسے گھرانے میں کہ جس گھرانے میں شرافت پائی جاتی ہو, جس گھرانے کا حسب نسب اعلیٰ ہو, اس گھرانے میں تربیت پانے والے افراد جو ہے وہ بہت مہذب ہوتے ہیں. اور کس طرح سے ہمیں تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا, تو امام نے یہی جملہ کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا, کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, کہ میں جو پاکیزہ گھرانے کا تربیت یافتہ ہوں, میں نے ایک منزہ گھرانے میں تربیت پائی ہے, اور میرے گھرانے کی شرافت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں یزید جیسے انسان کی بیعت کر لوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کی شرافت, یعنی یہ امام کا درس ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے, کہ جو ایک اچھے گھرانے میں تربیت پاتا ہے, جو ایک پاک و پاکیزہ اور شرافت جس گھرانے میں پائی جائے, جو لوگ اس گھرانے میں تربیت پاتے ہیں وہ کبھی ظالم کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام مالک اشتر کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ جب اگر تم اپنے لشکر کے لیے کسی سپہ سالار کا انتخاب کرو تو اس کے گھر کی شرافت کو دیکھو, اس کی شرافت کا جو ہے جب اس کے اندر تمہیں شرافت نظر آئے تو تم اپنے لشکر کے لیے اس کو سپہ سالار مقرر کرو. یعنی یہ کتنا اہم نقطہ ہے اسلامی لحاظ سے کہ جو ایک گھرانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح ایک اور نقطہ جو دین اسلام بیان کرتا ہے وہ دین اعتقاد اور ایمان کی خصوصیت ہے کہ ایسا گھرانہ جو دینی اور ایمانی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں, اعتقاد کے لحاظ سے جو گھرانہ ہمیں مضبوط نظر آتا ہے وہ بہترین گھرانہ ہے. کیونکہ دیکھیں دین, ایمان, اعتقاد یہ جو ہے چند الفاظ ہیں, لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے عمل سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روایات ہمیں اسی طرح سے ملتی ہیں کہ ہر انسان کے عمل کو اس کے ایمان اور اعتقاد کے اعتبار سے تولا جائے گا. تو بہترین گھرانہ وہی ہے کہ جہاں پر ایمان اور اعتقاد کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم ہو. اور اس کے لیے سب سے پہلے والدین اپنے آپ کو اس عقیدے پر گامزن کریں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ یہ توقع نہ رکھیں کہ ان کے بچے جو ہے ایمان کے لحاظ سے پختہ ہوں گے. کیونکہ دیکھیں عقیدہ جو ہے وہ معلومات کی منتقلی کا نام نہیں ہے کہ معلومات کو منتقل کر دینا نئی نسل کے اندر, یا جو ہمارے گھر میں نسل تربیت پا رہی ہے. کیونکہ ایسا تو ہم جو ہے اگر تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے ہدایت کی طرف بلایا ہے تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی چیز پر پایا تھا. یعنی اگر اس چیز سے ہمیں عقیدہ اور ایمان جو ہے بچے کی روح میں پیوست کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں علم و معرفت کی ضرورت ہے, اپنے بچے کو دینی تعلیمات سے آشنا کرنا ہے. اور یہ وہ چیز ہے, یعنی مذہب جو ہے وہ انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, اس کے مسائل کا جو ہے وہ قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے, اسے خالق حقیقی کی پہچان کراتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ دینی تعلیمات ہیں, کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ دینی تعلیمات سے آشنا کریں. اور ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو دینی تعلیمات کی طرف نہیں جانے دیتے. جو ہم اپنے اگر ماحول پر ایک مرتبہ نگاہ ڈالیں تو دنیاوی تعلیمات کا بہت بہترین انتظام نظر آتا ہے کہ بہترین اسکول ہو, بہترین ٹیچر ہو, یعنی ایک جو ہے وہ بہترین انتظام ہے اس کے دنیاوی تعلیمات کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دینی تعلیمات کی جب بات آتی ہے تو لوگ جو ہے وہ ہمیں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہی چیز دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو ہمارے معاشرے میں فساد کا باعث بن رہا ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہم اپنے گھرانے کے, اپنے گھر کے اندر جو ہے دینی تعلیمات کو جو منعقد نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ ہم دیکھتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے بیان کی, لیکن ہم دیکھیں کہ یہ حدیث ایسا لگتا ہے کہ آج کے معاشرے کے لیے رسول خدا بیان کر رہے ہیں. کہ کیا فرماتے ہیں کہ وائے ہو آخری زمانے کے باپوں پر. تو جب اصحاب موجود تھے انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو آخری زمانے کے افراد ہیں جن پر آپ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ کافر ہوں گے؟ کہا نہیں, کافر نہیں ہوں گے, مسلمان ہوں گے, لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے جو ہے وہ آشنا نہیں کریں گے, اپنے بچوں کو واجبات نہیں سکھائیں گے. اور ہم یہی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے دنیاوی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں لیکن اپنے بچے کی واجبات پر توجہ نہیں دیتے. اور آگے رسول خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ اگر ان کے بچے سیکھنا بھی چاہیں گے تو وہ اپنے بچوں کو منع کر دیں گے. اور یہی چیز ہمیں آج معاشرے میں نظر آتی ہے کہ دیکھیں جب بچہ اگر دینی تعلیم کی طرف بڑھنا بھی چاہتا ہے تو ماں باپ اس کو روک دیتے ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ دینی تعلیمات جو ہے وہ بچے کے لیے ضروری نہیں ہے. یعنی یہاں جا کر جو ہے بچہ اپنے وقت کو جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے,
کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم ہی اس کے فیوچر کو سنوار سکتی ہے.
بالکل, لیکن
یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. لہٰذا ماں باپ جو ہے ایسے موقع پر دینی تعلیم سے روکتے ہیں کہ نہیں, ابھی آگے چل کر خود بخود بچہ جو ہے وہ سیکھ جائے گا یا پھر سیکھ.
اور ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے. دیکھیں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم جو ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں. ہم دونوں یہ نہیں کہتے کہ جو ہے دنیاوی تعلیم کو حاصل نہ کیا جائے. حتیٰ ہم کیا ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بھی اسی بات پر توجہ کرتے ہیں کہ جدید تعلیم کو حاصل کیا جائے, جدید ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ انسان آشنائی رکھتا ہو, اس پر مسلط ہو. یعنی ہمارا مذہب جو ہے اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ آپ دنیاوی تعلیم سے جو ہے وہ دور ہو جائے. دونوں لازم و ملزوم ہیں.
مسلمان کی ترقی اسی چیز پر
بالکل اسی پہ منحصر ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جو ہے دینی دنیاوی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے گھر کے اندر, وہاں دینی تعلیمات پر بھی توجہ دی جائے. اور رسول خدا یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو ایسا کریں کہ جو اپنے بچے کو دینی تعلیمات سے روک دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہیں. دیکھیں ہمارا اسلام, دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے اپنے گھرانے کو دیندار گھرانہ بنائے تو اس وقت ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ جب ہم جو ہے بالکل چیز کا خیال نہیں کرتے. کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کیا ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ 6 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ, اور اس کے بعد 9 سال تک جو ہے اسے نماز اور وضو کو سکھا دو, اور جس وقت بچہ نماز اور وضو کو سیکھ لیتا ہے خدا اس کے والدین کو بخش دیتا ہے. یعنی یہ ایک اہم حصہ ہے کسی بھی گھرانے کے لیے کہ وہ اپنے گھر کو دینی اور ایمانی اور اعتقادی لحاظ سے مضبوط کرے, اور اس کے لیے وہ اپنے بچے کو تعلیمات اسلامی سے آشنا کرے. اور مختلف چیزیں ہیں کہ جس میں ہم جس چیز کو بیان کریں وہ ہے محبت کا گھر کے اندر پایا جانا. ایک وہ گھرانہ کہ جس کے اندر محبت پائی جاتی ہو, گھر کے تمام افراد کے جو ہے تعلقات خوشگوار ہو اور محبت سے سرشار وہ گھرانہ ہو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثالی گھرانہ ہے. کیونکہ جس طرح دیکھیں ایک جسم کو غذا کی ضرورت ہے, جسم پھلتا پھولتا ہے, اسی طرح سے روح کی غذا جو ہے وہ محبت ہے. اور اگر روح کو یہ غذا نہ ملے تو وہ افسردہ ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو فساد اور برائیاں نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بچے جو گھر میں کم محبتی کا شکار ہوتے ہیں, یا وہ میاں اور بیوی کے جن کے گھریلو تعلقات جو ہے وہ اختلافات کا باعث بنتے ہیں, اور یہ معاشرے میں برائیاں لے کر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایسا گھرانہ کہ جس میں محبت پائی جاتی ہو, جو ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہو, وہ گھرانہ خوبصورت گھرانے کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے. اور اسی طرح سے ایک گھرانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ لقمہ حلال ہے, یعنی گھر کے اندر حلال غذا کا آنا کہ جو گھرانے کو خوبصورت بناتا ہے. اور ایسا گھرانہ کہ خدا نخواستہ کہ جس کے اندر لقمہ حرام داخل ہو رہا ہو, جس کے اندر حرام غذا آ رہی ہو, وہ گھرانہ جو ہے وہ ایک کبھی بھی نہیں پھلتا پھولتا ہے. ہم دیکھتے ہیں برائیوں کی طرف جاتا ہے وہ گھرانہ. اور یہ دیکھیں کس طرح سے, جس طرح سے ایک غذا کے ذریعے سے انسان کا جسم پھلتا پھولتا ہے, اسی طرح سے وہ غذا اس کی روح پر بھی اثر رکھتی ہے. اور یہ اثرات ہمیں کس طرح سے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ خطبات دیے ہیں اور جو ہے فوج یزید کو حق کی طرف بلایا ہے, لیکن کلام امام ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر اثر نہیں ہوا. چند افراد کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ امام کی طرف نہیں آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے شکم حرام سے پر ہو چکے ہیں, اور اس وجہ سے تم جو ہے وہ خدا سے دوری کو اختیار کر چکے ہو, شیطان تم پر مسلط ہو چکا ہے اور تم ذکر خدا سے دور ہو چکے ہو. دیکھیں یہاں امام اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جب لقمہ حرام پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنے اثرات دکھاتا ہے کہ کلام امام بھی جو ہے وہ اثر نہیں کرتا ہے, شیطان ان گھروں کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے جہاں پر لقمہ حرام آ جائے. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہمیں کوئی برا شخص نظر آتا ہے, کسی برائی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, اور اگر ہم اس کو روکیں اور اس کے اوپر اثر نہ ہو, تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ اس کے شکم میں جو ہے لقمہ حرام ہے کہ جو اس کو حق سے دور کر رہا ہے اور اس پر جو ہے وہ شیطان مسلط ہو چکا ہے. اور اسی طرح سے ایک مثالی گھرانے کی خصوصیت یہی ہے کہ اس گھرانے کے افراد ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوں, اس گھرانے کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہو. اور اسی طرح جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا, ایک مثالی گھرانہ وہ ہے کہ جس کے اندر صبر و شکر پایا جاتا ہو, کہ ایسا گھرانہ کہ جس کے اندر جزا و فضا نہ ہو, جس کے اندر بے قراری نہ ہو, وہ خدا کی طرف سے تمام جو مشکلات آ رہی ہیں, تمام ناخوشگواریاں جو ہیں, انہیں خدا کی طرف سے جانتے ہوئے جو ہے وہ صبر و شکر کرے. اور ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہم نے اہل بیت کے گھرانے کے بارے میں بیان کیا ہے, یہ وہ بہترین گھرانہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں یہ مثال نظر آتی ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں, تو وہ کیا یعنی کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تمام کاموں کو جو ہے وہ انجام دے رہی ہیں, لیکن جو ہے زبان پر ان کے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ محترمہ سائزہ نقوی صاحبہ, بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے تمام خصوصیات کو بیان کیا. اگر اجازت ہو تو ہم یہاں پر ایک گزارش دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین جائیے گا نہیں, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی کلپ آپ کی خدمت میں پیش ہے, اس کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گھرانہ اور میں آپ کی ہوسٹ طاہرہ. جس طرح سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اچھا گھر اور اچھے لوگ. آئیے اپنے یہاں پہ ہماری ایک دوست موجود ہیں, آئیے ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم.
السلام.
ہماری گفتگو چل رہی ہے ایک اچھے گھرانے کے عنوان پر, تو کیا آپ اپنی رائے پیش کرنا چاہیں گی؟
ضرور کریں.
آپ کی نظر میں اسلامی نقطہ نظر سے ایک اچھا گھرانہ کسے قرار دیا گیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے کہ جس نے ہمارے لیے ایک ثابت حیات لے کر آیا ہے, چاہے وہ زندگی فردی ہو چاہے اجتماعی ہو, ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہماری ہدایت کے لیے جو ہے قرآن پاک جیسی ایک عظیم کتاب کو لے کر آیا ہے. اجتماعی زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ میرے خیال میں ایک گھرانہ ہے کہ جس میں ایک چند محدود لوگ ہوتے ہیں, اور مثلاً ماں باپ ہیں, میاں بیوی ہیں, اولاد ہے, یہ سارے مل کر ایک گھر میں رہتے ہیں اور ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں. لہٰذا دین اسلام نے اس چھوٹے سے معاشرے کے لیے بھی کچھ قوانین اور مقررات ہمیں بتائے ہیں کہ جن کی رعایت کرنے سے ہم ایک بہترین اور مثالی گھرانہ پیش کر سکتے ہیں. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، مثلاً جسم اور روح سے. لہٰذا ایک ایسا گھرانہ مثالی گھرانہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ اس کے جسم اور روح دونوں کو تقویت دی جا رہی ہو. ایسا نہ ہو کہ جیسے مادہ پرست لوگ صرف اپنی دنیاوی ضروریات، اپنی مادی ضروریات کو حاصل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہترین گھر موجود ہے، بہترین گھرانہ ہمارے پاس ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف مال و دولت، ایک اچھی بیوی کا حاصل ہونا، اولاد کا ہونا، یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ ایسے نکات ہیں جسے اسلام نے کہا ہے کہ ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان کی رعایت کرتے ہوئے ہم ایک بہترین گھرانہ پیش کر سکتے ہیں.
کیا آپ ایک اچھے گھرانے کی مثال ہمیں پیش کر سکتے ہیں؟
کیوں نہیں، دین اسلام نے ہمیں ایک اچھی مثال پیش کی ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن اپنے اصحاب میں موجود ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے اصحاب، تم لوگوں کو چاہیے کہ تم سورج کے نور سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاؤ، اور جب سورج غروب ہو جائے تو تم چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، اور جب چاند چھپ جائے تو زہرہ کی روشنی سے فائدہ لو، اور جب زہرہ نظروں سے اجل ہو جائے تو دو ستاروں کے نور سے کیا کرو، تم فائدہ اٹھاؤ. اب اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان سورج، چاند، زہرہ اور دو ستاروں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج سے مراد میں پیغمبر، اور چاند سے مراد علی، زہرہ سے مراد حضرت فاطمہ، اور دو ستاروں سے مراد حسن و حسین علیہ السلام ہیں. لہٰذا یعنی پیغمبر نے ایک بہترین گھرانے کی مثال کے طور پر اہل بیت علیہ السلام کو معرفی کیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھرانے کو بہترین گھرانہ بنانے کے لیے ایسے ہی گھرانے کی پیروی کریں، اور ان کے بتائے ہوئے ان مقررات اور آداب کی رعایت کریں، تاکہ ہم بھی دنیا میں اپنے گھرانے کو بہترین گھرانے کے طور پر پیش کر سکیں.
آپ کا بہت بہت شکریہ.
شکریہ.
یہ تھی ہماری خواہر نادیہ، جن کی گفتگو سے، جنہوں نے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے تک ہم آپ کے لیے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی بہترین گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. خدا حافظ.
وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو اچھے گھرانے اچھے لوگ، یعنی ایک مثالی گھرانے پر چل رہی تھی. ہماری مہمان نے کافی خوبصورت نکات کی جانب اشارہ کیا. چلیے بغیر کسی اور تمہید کے ہم اپنی مہمان کی جانب چلتے ہیں، ان کے گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. جی محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ، آپ ایک مثالی گھرانے کی خصوصیات بیان کر رہی تھی، تو کچھ اور اس کے بارے میں اگر آپ کہنا چاہیں.
جیسے ہم نے بیان کیا کہ گھرانے کی خصوصیات کے لیے جس طرح سے بیان کیا کہ دین، ایمان، اعتقاد، اور جو ہے گھرانے کی شرافت، تقوی، معنویت، علم و دانش، یہ تمام چیزیں گھرانے کی خصوصیت ہیں. اور جیسے کہ ہم صبر و شکر کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ یہ بہت اہم چیز ہے کسی بھی گھرانے کی کامیابی کے لیے اور مثالی گھرانہ بننے کے لیے، کہ ایسا گھرانہ کہ جس کے اندر بے قراری اور بےتابی نہ پائی جاتی ہو مشکلات کے جب مشکلات پیش آتی ہیں، اور اسی طرح تمام ناخوشگواریوں کے سامنے بھی جو ہے وہ اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں خدا کے سامنے. اور ہم اس چیز کو جو ہے اہل بیت کے گھرانے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کام میں مشغول ہیں، اور کام بھی جو ہے وہ کوئی ہم آج کل کے دور کے مطابق جو ہے وہ نہیں کہ اتنے آسان کام نہیں تھے، سارا کام جو ہے اپنے ہاتھوں سے خود انجام دیتی تھیں. تو جس وقت انہوں نے ان کی نگاہ پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ جناب زہرہ کے ہاتھ جو ہے وہ خون آلود ہیں، یعنی کام کی وجہ سے. تو اس وقت رسول خدا اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی تلخی میں آخرت کی شیرنی کو رکھا ہے. تو اب دیکھیں یہاں اگر کوئی اور خاتون ہو اور جب وہ دیکھے کہ باپ جو ہے وہ موجود ہے تو وہ گلے شکوے کر سکتی ہے، لیکن ہم جناب زہرہ کی سیرت میں اس چیز کو بالکل نہیں دیکھتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زہرہ کیا جواب دیتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں خداوند عالم کی حمد و ثنا کرتی ہوں اور تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں. اور یہ دیکھتے ہیں یہ جو آیت ہے ولا سوف یوتی کا رب کا فترزا، کہ خدا تمہیں روز قیامت اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے، تو یہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر میں جو ہے کام کاج میں اور تمام مشکلات میں کس طرح سے خدا کا جو ہے شکر ادا کر رہی ہیں. اور ایک مثالی گھرانے کی جو خصوصیات میں سے اہم خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ انسان تمام مشکلات میں جو ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ ہر معاملے میں جو ہے خدا کا شکر ادا کرے.
جی محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ، یہاں پر ہمارے ایک مہمان ٹیلی فون پر ہیں، پہلے ہم ان سے سوال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے سوال کریں گے. ہلو شمائلہ نقوی صاحبہ، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. جی محترمہ شمالہ صاحبہ، ہماری گفتگو ایک مثالی گھرانے کے موضوع پر چل رہی تھی، تو میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ایک گھرانے میں ہر انسان کو اپنے حقوق اور اپنے وظائف کا احساس ہو اور وہ ان تمام اپنے حقوق اور وظائف کو ادا کرتا ہے، تو اس کا اس کے گھرانے کے لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس پر اگر ہو سکے تو روشنی ڈالیں۔
پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا ٹاپک چوز کیا جس کی آج کل ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ عرفی اعتبار سے گھرانے کا لفظ جو ہے، یعنی وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کس پر صدق آتا ہے؟ عرفی اعتبار سے گھرانے کا لفظ میاں بیوی پر صدق آتا ہے، اور جتنا بھی جب یہ گھرانہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی اگر ہم گھرانے کو کلی نگاہ سے دیکھیں گے تو سب سے پہلے چونکہ اس میں میاں بیوی آتے ہیں اور میاں بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، تو ان کو اگر وہ بناو آسن انجام دیں گے تو وہ جو ہیں اپنے بچوں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مثالی بن کے رہیں گے۔ اس کے بعد جب ان کا گھرانہ بڑھتا ہے، یعنی اولاد، خدا متعال ان کو اولاد نرینہ سے نوازتا ہے، تو یہاں پر جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ تقسیم ہو جاتی ہیں۔ پہلے چونکہ میاں بیوی تھے اور ان کی آپس میں ذمہ داریاں تھیں، اس کے ساتھ ساتھ جب وہ صاحب اولاد ہوتے ہیں تو ان پر اولاد کی ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے، یعنی اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو جو ان کے اوپر حقوق خداوند متعال نے عائد کیے ہیں ان کو بنحو احسن انجام دیں گے تو وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں پر سب سے پہلا کام اگر والدین اس پر توجہ دیں تو یہی ہے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں ملتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم اپنی اولاد کے لیے، اپنے فرزند کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرو۔ چونکہ جب والدین اپنے بچوں کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ہم نے سننے میں بھی آیا ہے، دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ اس نام کا اس بچے پر بہت اثر پڑتا ہے۔ تو یہاں پر جب وہ ایک اچھے نام کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی آئمہ معصومین کے نام سے منتخب کرتے ہیں یا پھر انبیاء علیہ السلام کے نام رکھتے ہیں، یہ اس پر بچے کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا نام انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے لیے رزق حلال، یعنی بچے کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ یعنی اچھے کھانے سے مراد کیا ہے کہ رزق حلال، یعنی اس کے پیٹ میں لقمہ حلال جائے، تاکہ جب اس پر، یعنی خدا، جب والدین اپنے بچے کی اس حد تک ذمہ داری کا فریضہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں تو کیا ہے، اس پر وہ جب اثر مرتب ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں خود اس کو سمجھ، یعنی ان کو آئندہ زندگی میں نظر آتا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو رزق حلال دیتے ہیں تو اس کا آئندہ زندگی میں یا اس کی زندگی میں کیا اثر انداز ہوتا ہے، یہ اس کو خود مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ اچھی تعلیم دیں اور اچھی تربیت دیں۔ لیکن آج کل جو چیز ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین بچوں کو، کچھ والدین اس طرح کے، یعنی بچے اگر دنیا میں آ گئے ہیں تو جو کوئی بہت ہی امیر فیملیاں ہیں وہ تو میڈ کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے بچوں کی، کہ ان کی تعلیم و تربیت یا ان کا جو تربیتی جو ہے وہ اس کے حوالے ہے، وہ ہی اس کو سنبھالے گی۔ لیکن یہاں پر والدین جو ہیں اپنی ذمہ داری جو ان کے کندھوں پر ہے، جو ان کا حق ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت کریں، وہ اس سے کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہی نظر آ رہا ہے، اگر والدین اپنی ذمہ داریوں کو، جس طرح کے احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اچھا نام رکھو، اپنے بچے کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، تو یہ چیزیں خود کو دنیا میں بھی سرخرو کریں گی اور آخرت میں بھی اس کے والدین کے لیے باعث سے سربلندی بنے گا۔ جس طرح کے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے بیٹا جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے اور بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے نعمت کے بارے میں سوال، خداوند متعال سوال کرے گا، اور جو نیکی اور یعنی رحمت ہے جس کو بیٹیوں کے نام سے کہا گیا کہ بیٹیاں رحمت ہیں، اس کے بدلے میں والدین کو پاداش اور اجر ثواب ملے گا۔ چونکہ اگر والدین اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں اور ان کے لیے ہر لحاظ سے جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ خود بھی سرخرو ہیں, اور جو ہے معاشرے میں جب یہ بچہ جائے گا تو اس وقت وہ لوگ اس کو دیکھ کر الگو بھی بنا سکتے ہیں کہ واقعی فیملی کے جو مطلب یہ بچے ہیں کس قدر سلجھے ہوئے ہیں معاشرے کے لیے, یہ ہر لحاظ سے ان کو اگر دیکھا جائے.
بہت بہت شکریہ.
سب سے یہی ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ تر والدین پر آتا ہے, کہ والدین اگر اپنی ذمہ داریوں کو اچھا نبھائیں گے تو بچے بھی اچھی تربیت ہوگی, اور اس کے مقابلے میں بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ والدین کا احترام کریں, جس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں.
بہت بہت شکریہ شمائلہ زینب صاحبہ, بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا, چونکہ لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ. محترم ناظرین آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. جی محترمہ ساجن نقوی صاحبہ, ابھی ہمارے مہمان نے بیان فرمایا کہ جو ہے وہ کس طرح سے ایک ماں باپ پر ان کے بچوں کے کیا حقوق ہیں, کہ اگر وہ ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیوچر میں وہ بچے جو ہیں وہ ایک معاشرے کے لیے ایک بہترین جو ہیں وہ نسل جو ہیں وہ معاشرے کے حوالے کرتے ہیں. لیکن میں اب آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گی کہ انہوں نے مثلا ہمارے مہمان نے یہاں پر والدین کے جو بچوں پر کیا حقوق بنتے ہیں اس کو بیان کیا تھا, لیکن اب میں چاہوں گی کہ ایک گھر کے جو بنیادی رکن ہیں وہ والدین ہوتے جی ایک گھر کے جو بنیادی رکن ہیں وہ والدین ہوتے ہیں, اور ہم یہاں پر جانا چاہیں گے کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ ایک مثالی گھرانے میں کیسا سلوک کیا جاتا ہے, اسلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. لیکن اس کا جواب ہم چاہیں گے کہ آپ اس بریک کے بعد جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں. محترم ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ نیک رفتار کرے, اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سے زیادہ نیکی کرتا تھا, اور بزرگوار شخص ہی خواتین کی عزت کرتا ہے اور پست انسان ہی ان کی اہانت کرتا ہے.
بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو مثالی گھرانے کے موضوع پر چل رہی تھی, آئیے اپنی مہمان کی جانب چل کے ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. جی محترمہ ساجدہ نقوی صاحبہ, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اسلام میں ایک مثالی گھرانے میں ایک والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے, اس بارے میں آپ بیان فرمائیں.
جی بہت یعنی اہم سوال ہے اس لحاظ سے گھرانے کے حوالے سے, اور ایک گھر کے اندر کس طرح سے جو وہ والدین کے بارے میں پروردگار عالم نے اور قرآن اور روایات جو ہے وہ ہمیں بیان کرتی ہیں کہ کس طرح سے والدین کا احترام کیا جائے. اور ایک بہترین گھرانہ وہی ہے کہ جہاں والدین کا احترام پایا جاتا ہو, جہاں والدین کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہو. اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے 13 آیات جو ہے قرآن کریم کی والدین کے بارے میں بیان کی ہیں, اور اسی طرح سے 4 سورے ایسی ہیں کہ جس میں پروردگار عالم اپنی وحدانیت کی اپنے توحید کے فوراً بعد جس چیز کو بیان کر رہا ہے وہ والدین ہیں. اور اتنی اہم چیز ہے کہ دیکھیں جب کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ والدین کا حق کیا ہے, ان کے حقوق کیا ہیں, تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہما جنتوں کا و ناروں کا, وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہیں. یعنی دیکھیں کتنی اہم, یعنی سارا جو اسلام, دیکھیں اگر والدین کے حقوق کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سب کچھ سمٹ کے آ جاتا ہے کہ وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں. اگر تم چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہو, اور چاہو تو تم ان کو ناراض کر کے, ان کو غضبناک کر کے جو ہے جہنم کا ایندھن بن سکتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں انسان کی نگاہ, یعنی کس طرح سے کتنی چیزوں کی جانب انسان کی نگاہ اٹھتی ہے, لیکن اسلام والدین کی جانب کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی طرف خشم آلود نگاہ کی, حتیٰ انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو. اب دیکھیں ظلم ضروری نہیں کہ مارا پیٹا گیا ہو, بلکہ بعض دفعہ والدین کی کوئی بات اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ جو تکلیف دہ ہوتی ہے, بری لگتی ہے, لیکن اس کے باوجود دیکھیں دین اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم بھی کریں تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ کسی قسم کی بد اخلاقی کرو, اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. اور یہی دیکھتے ہیں اس کے برعکس کہ انہی والدین کی جانب اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان کی طرف ایک مرتبہ محبت آمیز نگاہ کرو تو پروردگار عالم جو ہے تمہیں مقبول حج کا ثواب دے گا. تو کسی نے سوال کیا کہ اگر 100 مرتبہ نگاہ کی جائے, تو جواب ملا اسے کہ ہاں اگر 100 مرتبہ بھی نگاہ کی جائے تو 100 مرتبہ پروردگار عالم مقبول حج کا ثواب دے گا. کہ دیکھیں قرآن میں ان کے لیے کس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ فلا تقل لہما افن, یعنی آپ کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے اف کہہ سکیں. اور یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹا کوئی کلمہ ہوتا تو پروردگار عالم اس کو استعمال کرتا, کہ والدین کی اتنی سی بھی بے ادبی کی اجازت جو ہے وہ خداوند عالم نہیں دیتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جسے ہم اپنے گھرانوں میں دیکھنا ہے کہ وہ گھرانے کے جس میں والدین کا احترام موجود ہو, جس میں والدین کی عزت کی جائے, ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے, وہ گھرانہ ایک بہترین گھرانے کے طور پر ہمارے سامنے پیش آتا ہے. کہ اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ جو ہے اس بات کے بارے میں بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کی جائے, ان کی بے ادبی نہ کی جائے, ان کی نافرمانی نہ کی جائے. اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرے, کیونکہ فرماتے ہیں کہ خدا نے اسی لیے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا کہ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے اطاعت خداوندی کی توفیق چھن جاتی ہے, اور اگر انسان سے اطاعت خداوندی کی توفیق چھن جائے تو اس کی زندگی میں کچھ نظر نہیں آتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے لوح محفوظ کو خلق کیا ہے تو اس پر سب سے پہلے جس چیز کو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ میں خدا وحدہ لا شریک ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے یہی لکھا کہ میں اس سے خوش ہوں کہ جس سے اس کے والدین خوش ہیں, اور میں اس سے غضبناک ہوں کہ جس سے اس کے والدین غضبناک ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے, یعنی اگر کسی کو خدا کی خوشنودی چاہیے تو وہ اپنے والدین کو خوشنود کرے, اور ایسا گھرانہ کہ جس میں بچے اپنے والدین کا احترام کرتے ہوں, جس میں والدین کی عزت و تکریم کی جاتی ہو, اس کے نتیجے میں پروردگار عالم ان کو کیا عطا کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آغا مراشی نجفی جو ہیں ان کا واقعہ بہت مشہور ہے, اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ کتنا عظیم اور عالی قدر مرجع ہے, کتنے مدرسوں کی بنیاد رکھی ہے, کتنے مانوی کرامات کے مالک ہیں, ہزار ہاں شاگردوں کی تربیت کی ہے, لیکن وہ ان تمام چیزوں کو یہی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس آج جو کچھ ہے وہ میرے پاس اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. اور وہ اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ نجف میں میری والدہ نے دسترخوان بچھایا اور مجھ سے کہا کہ جاؤ اپنے بابا کو بلا کر لاؤ, اور میں نے دیکھا کہ میرے بابا جو ہے وہ سو رہے ہیں, یعنی مطالعہ کرتے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی ہے. اب اگر میں والدہ کے حکم کی اطاعت کروں تو میرے بابا کے آرام میں خلل آئے گا, اور میں نے ان کے پیروں کے بوسے لینے شروع کیے, اور اس وقت اس لمس سے جو ہے وہ میرے بابا کی آنکھ کھلی ہے, اور انہوں نے اس وقت مجھے دعا دی کہ پروردگار جو ہے وہ تمہیں بہت زیادہ عزت دے اور اہل بیت کا خادم بنائے. اور وہ کہتے ہیں کہ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے باپ کی دعا کی وجہ سے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ اسلام اس بات پر توجہ دے رہا ہے, اس بات پر تاکید کر رہا ہے کہ گھرانے کی خوبصورتی اسی کے اندر ہے کہ اس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی نے رسول خدا سے سوال کیا کہ والدین کا حق کیا ہے, یعنی باپ کا حق کیا ہے میرے اوپر, تو کہا باپ کا حق یہ ہے کہ اس کی مدد کرو, اور پوچھا ماں کا حق کیا ہے تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیہات کہ اگر تم اتنا زیادہ اپنی ماں کے حق کو ادا کرو کہ دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں وہ ذرات میں تبدیل ہو جائیں, اور روزے اول سے روزے پہلے دن سے جو بارش کے قطرے نازل ہوئے ہیں آج کے دن تک, اگر تم ان قطروں کے مطابق بھی اپنی ماں کی خدمت کرو تو تم اس ایک دن کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے کہ جو اس نے تمہیں اپنے شکم میں حمل کیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں تمہیں ایسی جگہ پہ حمل کرتی ہے کہ جہاں تمہیں کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا, وہ تمہیں اپنا خون دل دیتی ہے, وہ خود بھوکی رہتی ہے لیکن تمہیں سیر کرتی ہے, وہ خود پیاسی رہتی ہے مگر تمہاری پیاس کو بجھاتی ہے, وہ سردی اور گرمی کو تمہاری خاطر برداشت کرتی ہے. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی طرف سے توفیق نہ ہو تو تم اپنی ماں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. کہ کتنی اہم اور مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں اسلام اتنی زیادہ تاکید کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور ایک گھرانہ وہی ہے مثالی گھرانہ کہ جو ان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو. کہ کتنا اہم موضوع ہے یہ گھرانے کے لیے کہ جب ایک مرتبہ ایک شخص آیا ہے رسول خدا کے پاس اور کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں, تو رسول خدا اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم جہاد پر گئے اور تم اس راہ خدا میں شہید ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے خدا کے حضور جو ہے وہ زندہ رہو گے, اور اگر تم مر گئے, اگر تم زندہ پلٹ آئے تو تم ایسے ہو جاؤ گے کہ جس طرح سے ایک نومولود بچہ جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں جہاد پر جانے کو تیار ہوں لیکن میں بوڑھے ماں باپ رکھتا ہوں کہ جو مجھ سے مانوس ہیں اور وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میں جہاد پر جاؤں. تو یہاں رسول خدا اس کو جواب دیتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ایک رات اپنے والدین کی خدمت کرو کہ جو ایک سال کے جہاد سے زیادہ بہتر ہے. یعنی دیکھیں کتنی زیادہ اسلام جو ہے تاکید کرتا ہوا اس بارے میں نظر آ رہا ہے کہ جب جناب موسیٰ نے ایک شخص کو عرش الہی کے سائے میں دیکھا ہے اور خدا سے سوال کیا کہ پروردگار یہ کون ہے کہ جو تیری رحمت کے سائے میں ہے, تو اس وقت خداوند عالم یہی جواب دیتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا تھا. اور ایک مثالی گھرانہ وہی ہے کہ جس کے اندر والدین کا احترام کیا جائے, ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے, اور جس گھرانے میں یہ تعلیمات موجود ہوں وہی گھرانہ جو ہے وہ مثالی گھرانہ کہلا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ محترمہ سعدہ نقوی صاحبہ, بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا, لیکن کیا کریں وقت میں بالکل اب گنجائش نہیں ہے, لہٰذا آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہمارے اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے, تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. محترم ناظرین, امید کرتی ہوں ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں, اور اگر ہو سکے تو ہمیں ارسال کریں. ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہم اپنے پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچا سکیں. اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ حافظ.